بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن والسنة کی روشنی میں درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں صلاة الاستسقاء پر بات کا آغاز کیا تھا. بارش طلب کرنے کی نماز، اور شیخ صاحب کے اس قول پر توقف کیا تھا، وقت مشروعیت صلاة الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی دعا، بارش طلب کرنے کی نماز کا وقت مشروعیت، کب یہ نماز ادا کی جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تشرع صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض، بارش طلب کرنے کی نماز مشروع ہے جب زمین خشک ہو جائے قحط کی وجہ سے، وحبس المطر، اور جب بارش رک جائے، او غارت مياه العيون والآبار، یا عیون و آبار کنویں کا پانی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور گہرا ہو جائے، او جفت الانہار، یا دریا خشک ہو جائیں، ونحو ذلك، یا اس جیسی کوئی بھی صورت ہو جس میں پانی کی قلت یا پانی کی کمی نمایاں ہو، اور اتنی واضح اور ظاہر اور نمایاں ہو کہ لوگوں کے لیے جینا دشوار ہو جائے. اگر ایسا موقع ہے اور ایسی حالت ہے تو صلاة الاستسقاء ادا کرنا مشروع ہے. اس کا مطلب یہ ہے، شیخ صاحب کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی موجود ہے اور کثرت سے موجود ہے تب صلاة الاستسقاء پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی شخص پڑھے تو یہ عمل خلاف سنت ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ ہے، صلاة الاستسقاء کی وجہ ہے. اگر یہ وجہ پائی جائے تب نماز ادا کی جاتی ہے، جب وجہ ہی نہیں ہے تو پھر نماز ادا کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، حکمها، حکم کیا ہے صلاة الاستسقاء کا؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. اور جب حکم کی بات آتی ہے تو ذہن میں کتنے احکام آتے ہیں؟ پانچ. تو پانچوں میں سے کون سے پانچ حکم ہیں؟ فرض ہے جسے واجب بھی کہا جاتا ہے، مستحب ہے جسے مندوب بھی کہا جاتا ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے، مکروہ جسے مکروہ کا معروف ہے مکروہ، اور حرام جسے ممنوع بھی کہا جاتا ہے، اور حلال یا مباح یا جائز، یہ پانچ احکام ہیں. تو صلاة الاستسقاء کے لیے ان پانچوں میں سے کون سا حکم ہے؟ سنت ہے. اچھا، سنت مؤکدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید بیان کی ہے جب زمین کی یہ حالت ہو کہ قحط سالی ہو اور پانی کی کمی ہو. اس کی دلیل کیا ہے کہ سنہ مؤکد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لفعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما فی حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. فرض کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نماز کی ادا کرنے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، سے امر نہیں ہے. لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جیسا کہ حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، قال، سید عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى المصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف، یعنی جہاں پر عید نماز ادا کی جاتی، مصلی کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عید نماز ادا کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ایسی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جو فرض نہ ہو. فاستسقى، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا طلب کی، بارش کی. واستقبل القبلة، اور قبلہ کی طرف اپنا رخ کیا. وقلب رداءه، اور اپنی چادر کو الٹا کیا. وصلى ركعتين، اور دو رکعت نماز پڑھی. متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں. اس حدیث میں یہ واضح ہے، جیسا کہ آگے احکام میں بیان ہوگا، کہ نماز بارش طلب کرنے کی نماز عام مساجد میں ادا نہیں کی جاتی. نمبر دو، نماز سے پہلے دعا بھی ثابت ہے کہ آپ نماز سے پہلے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا ہی کریں گے. اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان اپنے چادر یا اپنا رومال الٹا کر دے دعا کرتے وقت. علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی چادر الٹی کی کہ اللہ تعالی ہماری حالت بھی الٹی کر دے، اس مشقت اس تکلیف کو دور کر کے آسانی اور بارش عطا فرما، اپنی رحمت نازل فرما. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنی ہوئی تھی اوپر چادر، ردا کہتے ہیں اوپر والی چادر کو، تہ بند نیچے ہوتا ہے اور چادر اوپر پہنتے تھے، جیسا کہ احرام کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو الٹا. اگر آپ رومال پہنے ہو تو آپ رومال الٹا کر دیں. وقت ہوا، شیخ صاحب فرماتے ہیں وقت کیا ہے، من ارتفاع الشمس قدر رمحن، ارتفاع الشمس جب سورج بلند ہوتا ہے طلوع ہونے کے بعد، قدر رمحن ایک نیزے کے برابر. وذلك بعد طلوع الشمس، اور یہ جب سورج طلوع ہو جائے، بربع ساعة تقریبا 15 منٹ بعد سورج طلوع ہونے کے. آج نیزہ تو لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ نیزہ رکھیں پھر باہر جا کے دیکھیں، پھر دور ہو کے دیکھیں کہ اس کے برابر ہے کہ نہیں. تو آسانی کے لیے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے تقریبا، علماء نے دیکھا ہے جب سورج نکلتا ہے زمین سے اور بلند ہوتا ہے آسمان کی طرف، جب ایک نیزے کے برابر ہوتا ہے تب 15 منٹ کا وقت گزرتا ہے تقریبا، تو اس کا وقت 15 منٹ کے برابر ہے. یہ تو آغاز ہے، جب سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کے کب تک، الی الزوال، جب تک کہ سورج کا زوال نہیں ہوتا، یعنی سورج درمیان میں ہے، یہ وقت نہیں ہے. جو ہی سورج زوال ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے زوال تک، یعنی الی الزوال، زوال کے وقت تک. موضوعها وصفتها، کہاں ادا کی جاتی ہے اور اس کی صفت کیا ہے، پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. السنت، سنت طریقہ یہ ہے نماز استسقاء ادا کرنے کا، ان تؤدى في المصلى، کہ وہ مصلے میں ادا کی جائے. اور مصلی مسجد کو نہیں کہا جاتا، یاد رکھیں، اگرچہ مسجد کا نام بھی مصلی ہے، مصلی مطلب جہاں پر نماز پڑھی جائے، نماز ادا کی جائے، صلاۃ سے مصلی، مصلی اسی مکان ہے، وہ جگہ جہاں پر نماز ادا کی جائے. مسجد بھی وہ جگہ ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے. اگر مسجد کا نام ہو تو عام مساجد جہاں پر نماز 5 وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے، جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن جب مصلی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے وسیع جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عام طور پہ عید نماز ادا کرنے کے لیے. کیوں مصلی میں کیوں ادا کی جاتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لفعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی رہا کہ جب نماز استسقاء کے لیے نکلتے تو مصلی کی طرف جاتے. الا فی حالت العذر، الا یہ کہ کوئی عذر کی حالت ہو اور مصلی کی طرف نہ جا کوئی نہ جا سکے، اس صورت میں مسجد میں ادا کرنا جائز ہے. وہی، اور یہ نماز جو استسقاء کی رکعتان، دو رکعت ہے، بلا اذان ولا اقامہ، اس میں کوئی اذان نہیں کوئی اقامت نہیں، یعنی نماز سے پہلے. یجہر فیہما بالقراء، یجہر فیہما بالقراء، اس میں قراءت جہرن ہوگی دونوں رکعت میں، یعنی جہر کا مطلب ہے کہ امام بلند آواز میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھے گا. یکبر فی رکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، بعد تکبیرۃ الاحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءۃ ست تکبیرات. یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ کے علاوہ چھ تکبیریں پڑھے گا. چھ تکبیریں، ترتیب کیا ہے؟ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم التعوذ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر یہ ترتیب یہ ہے، بھول گیا ہوں میں، تکبیر تحریمہ ہے، دعا استفتاح ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ. اس کو ٹھیک کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے رکعت میں آپ نے ٹوٹل سات تکبیریں کرنی ہیں. سات پہلی تکبیر ہے جو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ چھ تکبیریں اور ہیں. ترتیب کیا ہے؟ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک، پھر چھ تکبیریں باقی جو ہیں. چھ تکبیریں کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا فرماتے ہیں ثم یتعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، ویبسمل، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ویشرع فی القراء، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، باقی نماز پوری کرتا ہے. ترتیب سمجھ آئی؟ جیسا فرماتے وفی الرکعت الثانیہ، دوسری رکعت میں بعد تکبیرۃ الانتقال خمس تکبیرات. دوسری رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو اللہ اکبر آپ نے کھڑا کہا ہے پھر کھڑے ہوئے ہیں دوسری رکعت کے لیے، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الانتقال. انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، موو کرنا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد ہم کوئی عمل کرتے ہیں جو پہلے سے مختلف ہوتا ہے. قیام کی حالت ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کھڑے ہو جاتے ہیں اب آپ نے ایک تکبیر پڑھ لی ہے، اب دوسری کا شروع ہو گئی ہے، اب آپ نے پانچ تکبیریں پڑھنی ہیں تکبیر انتقال کے علاوہ، وہ تکبیر نہیں گنی جاتی. پانچ تکبیریں پڑھیں گے، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرًا، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کریں گے، ہر تکبیر کے ساتھ. وَيَحْمَدُ اللَّهُ يُثْنِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. بین التکبیرات، تکبیروں کے درمیان میں، یہ تب ہے اگر آپ کو فرصت ملے اور امام تکبیریں آہستہ آہستہ پڑھے. یہ امام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر امام اللہ اکبر، یہ وقفہ ہے اللہ اکبر، اگر اتنا وقفہ ہے تو آپ اس جو خاموشی کا وقت ہے خاموش نہ رہیں، اللہ تعالیٰ الحمد و ثنا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ضرور تھوڑا پڑھ لیں. اگر امام وقت نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پہ وقت نہیں ہے، اگرچہ امام کو چاہیے کہ وہ بالکل اطمینان سے تکبیرات بھی اطمینان سے پڑھے، یہ سنت طریقہ ہے. اور جو بیچ میں وقت ہے اس میں جیسا فرماتے ہیں کہ یحمد اللہ وثنی علیہ وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین التکبیرات، ثم یخطب خطبہ واحدہ، پھر ایک خطبہ پڑھیں، ایک خطبہ نماز کے بعد، نماز ختم ہو گئی اب، نماز کے بعد ایک خطبہ امام پڑھے. اس خطبے میں یکثر فیہا من الاستغفار، کثرت سے استغفار پڑھے. وتلاوت الآیات التي تأمر به، اور وہ آیتیں تلاوت کرے لوگوں پر خطبے کے دوران جو استغفار کا حکم دو، جس میں استغفار کا حکم ہے. ثم يدعو ويكثر من الأدعية المأثورة، پھر دعا کرے، اور زیادہ تر وہ دعا کرے جس کی دلیل موجود ہے جو ماثور ادعیہ ہیں. ماثور یعنی جو اثر میں ثابت ہو, جس کی دلیل موجود ہو. مع الالحاح فی الدعاء, الحاح یعنی بار بار دعا کرے اور استجابت کے لیے خواہش مند ہو اور گڑ گڑا کے دعا کرے. واظہار الخضوع والافتقار والمسکنۃ الی اللہ تعالی, اور خشوع اور خضوع اور افتقار اور ذلت اللہ تعالی کے سامنے ظاہر کرے. ویرفع یدیہ, اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. ویبالغ فی ذلک, اور اس میں بہت ہی زیادہ طریقے سے ہاتھ اوپر کریں, اس طریقے سے بالکل آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس طریقے سے دعا کرے, کیونکہ اس میں مبالغت ہے کہ اللہ تعالی دعا قبول فرمائے. جیسا فرماتے ہیں لأن ذلك من اسباب اجابۃ الدعاء, کیونکہ یہ جو طریقہ ہے گڑ گڑا کے خشوع خضوع کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے ذلت اور انکساری کے ساتھ, یہ سبب ہے کہ اللہ تعالی دعا قبول فرمائے. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ويستقبل القبلة, اور قبلہ کی طرف رخ کرے. یعنی اب تو چہرہ کس طرف تھا خطبے کے وقت؟ لوگوں کی طرف تھا, مقتدیوں کی طرف تھا. اب جب درود پڑھ لے, اب درود پڑھنے کے بعد ويستقبل القبلة, پھر اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لے, اپنی پیٹھ مقتدیوں کی طرف کر لے. ويحول مشلحه, اور اپنا جو کپڑا ہے اپنی چادر ہے اسے الٹا کر لے. مشلح کہتے ہیں عام طور پہ یہ جو توب کے اوپر بعض مشائخ پہنتے ہیں براؤن رنگ کا یا بلیک کلر کا, اسے مشلح کہتے ہیں. تو شیخ صاحب نے یہاں پر عام زبان میں اس کو بیان کیا مشلح, ورنہ روایت میں رداء یا رداء کا لفظ. ونحوه, یا اس جیسے کوئی بھی کپڑا ہو. فیجعل ما علی الیمین علی الیسار, یعنی الٹا کیسے کرے, جو دائیں طرف ہے اسے بائیں طرف کر دے, جو بائیں تو اسے دائیں طرف کر دے, الٹا ایسے ہوگا نا. والعکس, اور اس طریقے سے الٹا کرنا. ثم يدعو سرا, پھر سر میں چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یعنی جب مقتدیو کی طرف رخ تھا تب تو بلند آواز میں خطبے کے دوران دعا فرمائی, اور جب اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور اپنی چادر کو پلٹا تب خاموشی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اور یاد رکھے, خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان نہ ہلے دل میں, نہیں, خاموشی مطلب یہ ہے کہ زبان ہل رہی ہے لیکن سرن خاموش میں, کہ آواز دوسرے کو نہ سنائی دے, کیونکہ ذکر کی جگہ زبان ہے دل نہیں ہے. یاد رکھیں, جب ذکر کا لفظ آتا ہے دعا کا لفظ آتا ہے تو زبان سے ادا کی جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں من احکام صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الاستسقاء کے بعض اہم احکام. نمبر ایک, أن يتقدمها موعظة وتذكير الناس بما يلين قلوبهم. نماز سے پہلے ایک چھوٹا سا موعظہ ہونا چاہیے, موعظہ ایک چھوٹا سا درس ہونا چاہیے. موعظہ کہتے ہیں دل کو نرم کرنے کے بعض الفاظ یا بعض ایسے خاص الفاظ استعمال کرنا جسے سننے والے کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں جاگ جائے. وہ تذکیر الناس بما یلین قلوبهم, اور لوگوں کو نصیحت کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم ہو. من ذکر التوبہ من المعاصی, ان میں سے اس کی مثال یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے توبہ کرنے کی نصیحت. والخروج من المظالم بردها لمستحقیها, اور جس پر ظلم کیا ظلم سے توبہ کریں, اور اس کے لیے لازمی ہے کہ جس پر ظلم کیا اس کا کوئی حق لیا ہے تو وہ حق بھی واپس کریں. وترک التشاحن والتباغض, اور آپس میں کینہ اور بغض ختم کر دیں. لأن المعاصی سبب لمنع المطر, کیونکہ یہ گناہی ہیں, یہ بدکاریاں ہیں جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی. والتوبة والاستغفار والتقوى سبب لإجابة الدعاء, اور توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. وہ سبب للخیر والبرکہ, اور یہ سبب ہے خیر اور برکت کا. کما یحثهم علی الصدقہ, اور یہ بھی چاہیے امام کو کہ لوگوں کو صدقات اور خیرات کی طرف بلائیں. لأن ذلك سبب الرحمة, کیونکہ صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا سبب ہے. نمبر دو شیخ صاحب فرماتے ہیں یعین یوم للخروج الیہا, یعین یوم للخروج الیہا, کہ ایک خاص دن کی تعین کی جاتی ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان دن ہم نماز استسقاء بارش طلب کرنے کے دعا ادا کریں گے. لیکون الناس علی استعداد لذلك, کیوں وجہ کیا ہے اعلان کیوں کرنا ہے, خاص متعین وقت کیوں تعین کرنی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں تاکہ لوگ اکٹھے ہوں اور اس کے لیے تیاری کریں کہ لوگوں نے سب مل کے اس نماز کو ادا کرنا ہے. لیکن جب پتہ نہیں ہوتا کہ کب وقت ہے, اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے, تو بہت سارے لوگ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اور اس نماز کو ادا کریں. نمبر تین شیخ صاحب فرماتے ہیں یسن الخروج الیہ بخضوع وخشوع وتضرع وتذلل, سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے بارش طلب کرنے کے دعا کے لیے تو وہ خشوع خضوع تضرع انکساری تذلل یعنی ذلت کے ساتھ نکلے اپنے گھر سے, مع اظہار الافتقار الی اللہ, اور اللہ تعالی کی محتاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے نکلے. ولہذا لا یشرع التجمل والتطیب لها, اس لیے نہا کے جانا, نئے کپڑے پہنا, خوبصورت بن کے جانا اور خوشبو لگا کے جانا, اس نماز کے لیے نکلنا مسنون نہیں ہے. عام جتنی بھی نمازیں ہیں اس کے لیے آپ اچھے کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگا کے جائیں گے, لیکن اس نماز کے لیے خوشبو لگانا مشروع نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گھر میں جا کے جو گندے سے گندے کپڑے ہیں وہ نکالو, اور اگر پسینے کی بدبو اتنی ہے یا جا کے دو چار ایسے کام کرو جسے پسینے زیادہ نکلے, پھر اس حالت میں گندے کپڑے پہن کے نماز کے لیے جاؤ, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی حالت ہے, عام کپڑے ہیں, عام لباس ہے آپ کا, اسی لباس میں بشرطے کہ ایسا لباس ہو جو نماز پڑھنے کے لائق ہو. آپ نے توپ پہنی ہے کل سے پرسوں سے, اگر آپ وہی توپ صبح اٹھ کے وہی پہن کے جا رہے ہیں اپنے کام پہ مثال کے طور پہ, تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ نماز ہی کے لیے تبدیل کروں, نماز استسقاء کے لیے اب وہی توپ پہن لیں. خوشبو لگانا مستحب ہے یاد رکھیں, لیکن یہاں پر کیونکہ ذلت اور انکساری کے ساتھ ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اس لیے مشروع نہیں, الا یہ کہ اگر حالت بگڑی ہوئی ہے اور بدبو ہے تب آپ لگا لیں. وجہ یہ ہے کہ انصاف والے نمازی کو تکلیف نہ پہنچے, یاد رکھیں, کیونکہ بعض پسینے برابر نہیں ہوتے, بعض لوگوں کے پسینے بہت زیادہ بو ہوتی ہے. اگر ایسی حالت ہے, ایسی صورت ہے, تو کوئی خوشبو لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن شیخ صاحب عام بات کر رہے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھئی خوشبو تو ویسے لگانا مسنون ہے, آپ لوگ منع کر دیں خوشبو نہ لگائیں, یہ خاص وقت ہے اور متعین لوگوں کے لیے ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, فی وصف خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاستسقاء, جب انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے اپنے گھر سے نکلے, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, متبدلا, عام حالت میں, عام کپڑوں میں جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے, متواضعا, تواضع کے ساتھ, متضرعا, تضرع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, حتی اتى المصلى, یہاں تک کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تک نہیں پہنچے, تو یہی حالت تھی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے. جیسا فرماتے ہیں نمبر چار, الاکثار فی خطبۃ الاستسقاء من الاستغفار والدعاء مع رفع اليدین, خطبہ استسقاء میں کثرت سے استغفار اور دعا کرنا ہے, کیونکہ وقت استغفار کا ہے اور دعا کا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے سر جھکا کے اپنا دامن پھیلا کر کھڑا ہو اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرے, توبہ کرے, استغفار کرے اور اپنے رب کو پکارے, براہ راست اپنے رب کو پکارے. اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی یا شفیع کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں آ کے لوگوں کی باتوں کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے, سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنی باریک بین ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جیسا کہ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اگر میرے بندے تجھ سے سوال کریں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہتے ہیں, کیسے پکاریں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, فإني قريب, قل نہیں فرمایا آپ نے. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, قل إني قريب نہیں فرمایا. آپ پورا قرآن مجید دیکھیں, سورہ بقرہ میں خاص طور پہ يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيض, بار بار جب بھی سوال کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے تو ساتھ قل يسألونك عن المحيض قل هو أذن, يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير قل, يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس, يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. تو جہاں پر يسألونك جو وہ سوال کرتے ہیں تو جواب میں قل ہے, یہ ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں پر قل کا لفظ نہیں ہے, کیونکہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے اور بندے کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب میرے بندے کو میری ضرورت پڑے تو بیچ میں نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے قل کا لفظ میں موجود نہیں ہے. کہ میں اتنا قریب ہوں اپنے بندے کے کہ کسی بھی مخلوق کی بات پہنچانے کے لیے مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی نہیں ہے, میں براہ راست سنتا ہوں اور سب کی حاجت پوری کرتا ہوں. انی قریب, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, بشرطیہ کہ مجھے پکارے, جو مجھے پکارتا ہے براہ راست میں اسی کی پکار سنتا ہوں اور جو وہ طلب کرتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں. فلیستجیب لی, بس انہیں چاہیے, ان پر فرض ہے کہ وہ میری اس بات کو مانے. کس بات کو مانے؟ کہ مجھے پکارو براہ راست, بیچ میں کسی کو نہ پکارو, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے, یہی ایمان کامل کا تقاضا ہے, یہی ایمان کی نشانی ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ پکارتے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتے یا اللہ یا رب العالمین, اغفر لی یا اللہ, ارحم لی یا اللہ, ارزقنی یا اللہ, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, اس طریقے سے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ رشد, عقل مندی, راہ راست اور خیر کو حاصل کر لے. معرفت الیدین, جیسا فرماتے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رفع الیدین کرنا مسنون ہے, دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے دعا کے وقت. پانچ نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں تحویل المشلح او الغترہ ونحوہما فی نہایت الخطبہ والدعاء, کہ مشلح چادر کو الٹا کرنا, غترہ یا رومال کو الٹا کرنا, کہ ٹوپی بھی الٹی کی جا سکتی ہے, ٹوپی بھی الٹی کی جا سکتی ہے. اپنے سر میں ٹوپی وہ الٹی کر لیں, کوئی حرج نہیں. اگر رومال الٹا ہو سکتا ہے, چادر الٹی ہو سکتی ہے, تو پھر ٹوپی الٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا کپڑے اتار کے الٹے کریں؟ نہیں, کپڑے نہیں اتارنے آپ نے وہاں پہ, کیونکہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کپڑے اتارے جائیں الٹے کیے جائیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اس جگہ کا احترام ہوتا ہے. اور یہ کوئی بھی عقل سلیم والا, کوئی بھی ذوق والا شخص اگر کسی شخص کو دیکھے کہ اپنی قمیض اتار کے الٹی کر کے پہن رہا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. آپ کسی گھر میں جا کے یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی شخص آپ گھر میں مہمان آتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی توب الٹی کر کے پہن لیتا ہے. جب لوگوں کے گھر میں نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا گھر, اللہ تعالیٰ کا, جب نماز مسلم میں نماز ادا کی جائے, جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں, وہاں پر یہ عمل کرنا بھی درست نہیں ہے. لیکن دلیل یہ ہے کہ چادر ہے, اور چادر جیسی چیز, رومال ہے, ٹوپی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او نحوہما, یا اس جیسی کوئی بھی چیز. نحو میں کیا آتا ہے؟ ٹوپی آتی ہے. فی نہایت الخطبہ, خطبہ ختم ہونے کے بعد, والدعاء, اور دعا ختم ہونے کے بعد. وذلك بجعل يميني على يساره ويساري على يمينه. کیسے الٹا ہوگا؟ چادر تو ہم نے دیکھا کہ دائیں جانب والا حصہ بائیں جانب اور بائیں جانب والا حصہ دائیں جانب میں کر دیں. المستحب عند نزول المطر، شیخ صاحب فرماتے ہیں مستحب طریقہ کیا ہے، ہم کیا کریں جب بارش برسنا شروع ہو جائے. یہ میں نے بیان کیا تھا کہ بارش طلب کرنے کی دعا کون سی ہے، اس میں نہیں ہے. بارش طلب کرنے کی دعا جو ہے، ایک تو نماز ہے، ہم جان چکے ہیں. جو بارش کی دعا ہے، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اگر بارش برسنا شروع ہو جائے تو پھر کہنا ہے اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، کہ اللہ تعالی خیر اور نفع بخش بارش ہو، خیر والی اور نفع بخش بارش ہو. اور جب زیادہ حد سے گزر جائے اور لوگ ڈوبنے پہ آ جائیں اور ہلاکت کا خدشہ ہو جائے تب کیا کہنا چاہیے؟ اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا، اللہ تعالی ہمارے ارد گرد اس بارش کو برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا. شیخ صاحب فرماتے ہیں المستحب عند نزول المطر، جب بارش برسنا شروع ہو جائے تو مستحب عمل کیا، ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ يستحب الوقوف في اول نزول المطر والتعرض له، سب سے پہلے عمل مستحب جو ہے کہ جو ہی بارش برسنا شروع ہو جائے آپ بارش میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے جسم کو بارش کے پانی سے بھگو دیں. اگر کوئی بیمار ہو، نزلے کی تکلیف ہو یا بخار ہو، ضروری ہے کہ وہ بارش باہر چلا جائے اور بارش کا پانی اگر جسم کو لگایا جائے. ان لوگوں کے لیے جو تندرست ہیں، سنت طریقہ ان کے لیے. وجہ کیا ہے مستحب استحباب کی دلیل کیا ہے؟ کیسا فرماتے ہیں لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی تھا. کما فی حدیث انس رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، قال، بیان کرتے ہیں، اصبنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارش برسی. قال، انس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو جو ہٹا دیا اور پانی میں اپنے جسم کو بھگویا. فقلنا، تو ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ لما صنعت هذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لأنه حدیث عهد بربه، کیونکہ یہ بارش کا پہلا حصہ ہے اور بارش کے پہلے حصہ میں اپنے جسم کو لگا رہا ہے. اس مسلم نے روایت کیا. تو جو بارش شروع ہو تو مستحب یہ ہے کہ اپنے جسم پر بارش کا پانی لگنے دو اور اپنے جسم کو بھگو دو بارش کے پانی سے. کوئی بھی بارش ہو، کیونکہ حدیث میں یہ ہے، سر انس کی روایت میں یہ ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، بارش برسی. تو یہ مستحب ہے جب بھی بارش نازل ہو، جب بھی بارش برسے تب آپ نے عمل کرنا ہے. جمعہ کے خطبے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ خطبے کے دوران کی بات ہے، یہ سنت ہے. اس میں استسقاء میں سنت ہے. بھائی کا یہ سوال ہے، تاکہ بات آسان ہو جائے، اچھا سوال ہے، کہ میں نے یہ بیان کیا کہ شیخ صاحب نے، مؤلف نے یہ بیان کیا ہے کہ دعا امام اس وقت مانگتے ہیں جب اس کا رخ مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا یہ صرف نماز استسقاء کے لیے خاص ہے یا دوسری نمازوں میں بھی یہ طریقہ جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز استسقاء کے لیے خاص ہے، اور جمعے کے دن بھی اگر امام نماز استسقاء کے لیے دعا کرے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی کی بات سنی جس نے کہا کہ ہم ہلاک ہو گئے، مال ہلاک ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارش طلب کرنے کی دعا فرمائی اور بارش برسی. تو اگر اس طریقے کی اگر یہ صورت، یہ حالت ہو جب امام خطبہ دیتا ہے جمعہ کا خطبہ ہو یا استسقاء کا, تو قبلہ کی طرف اپنے پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے قبلہ کی طرف, یاد رکھیں. تو یہ اس وقت جائز ہے کہ کوئی شخص بغیر قبلے کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. غور مستحب طریقہ کیا ہے ہمیشہ کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. صلاۃ الاستسقاء خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے, عورت کے لیے بہتر ہے اپنے گھر میں رہے, لیکن اگر کوئی بعض عورتیں جانا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں, لیکن عورت کے لیے بہتر اپنے گھر میں دعا کرے. کیونکہ استسقاء کے تین طریقے میں نے بیان کیے ہیں, ایک نماز با جماعت, اور دوسرا کسی اور سے آپ نے دعا کرنی ہے, اور تیسرا جمعہ کا خطبہ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور سے دعا کرے یا خود دعا کرے گھر میں, یہ تیسرے کی ایک صورت ہے. تو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے. بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ نماز استسقاء کے اور عید کے ملتے جلتے احکام ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. اگر آپ نے غور کیا ہو نماز کا طریقہ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں اور یہ ذلت اور انکساری کی حالت میں اور غمی کی حالت میں ادا کی جاتی ہے. اس میں دو خطبے ہوتے ہیں, اس میں ایک خطبہ ہوتا ہے. نہیں, شدید گرمی تو نہیں, پانی کی قلت کی وجہ سے, پانی کی قلت. تو پانی کی قلت ہی ہوتی ہے, پانی کی قلت. یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں پانی بند نہیں ہوتے اس لیے قلت نہیں ہے. تو پانی کی قلت ہمیشہ اس ملک میں موجود ہے, یاد رکھیں. اور اس کی قلت گرمی میں زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ تبخیر کے ذریعے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. جو پانی کچھ دریاؤں میں ہوتا ہے اس طریقے سے گرمیوں میں خاص طور پہ یہاں پہ, اور جو کنویں ہوتے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہاں پر نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے. نماز استسقاء کے متعلق بعض چند احکام اور تھے, انشاءاللہ اگلے درس میں اگر کچھ وقت ملا تو وہ بیان کروں گا, ورنہ پھر خسوف اور خسوف پر بات ہوگی انشاءاللہ. درس متعلق کوئی اور سوال ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ پھر باندھنے ہیں. عید کی نماز میں بھی ہے, عید کی نماز ابھی آئے گی آگے انشاءاللہ, اس میں تفصیل بیان کریں گے. ہمیشہ جی ہاں, جب بھی آپ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھ سینے میں باندھنے چاہیے, پھر اللہ اکبر کہیں پھر سینے میں باندھنے چاہیے. بعض لوگ اللہ اکبر کہیں کہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے دوران نمازی کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ چار جگہوں پر ہاتھ ہوتے ہیں اور مختلف جگہ ہیں. جب قیام کی حالت ہوتی ہے تو ہاتھ ہوتے ہیں سینے پہ, یعنی ناف کے اوپر, ناف سے اوپر, ناف کے اوپر نہیں, اوپر نہیں, ناف سے اوپر سینے پہ. نمبر دو, رکوع کی حالت میں دونوں گھٹنوں پر. نمبر تین, سجدے کی حالت میں زمین پر. نمبر چار, تشہد کی حالت میں دونوں رانوں پر. جب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اللہ اکبر کہہ دیا, اب آپ قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ سینے پر ہونے چاہیے. یہ سوال, دو سوال جواب, سوال اس کے جواب دے دیتے ہیں. سوال پڑھو اور جواب دو. کون سوال پڑھے گا جواب دے گا؟ آپ پڑھو اور جواب دو. حکم صلاۃ الاستسقاء, نمبر ایک فرض عین, نمبر دو فرض کفایہ, نمبر تین سنہ موقدہ. کیا جواب ہے؟ نمبر تین سنہ موقدہ. آپ دوسرا سوال پڑھو اور جواب دو. الافضل ان تصلی أن تصلى الاستسقاء في المسجد الجامع, جامع مسجد میں, نمبر ایک. نمبر دو المصلى, پڑھیں المصلى. نمبر تین كل المساجد, ہر مسجد میں المصلى. نمبر دو جواب ہے المصلى. جزاك الله خير وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.